الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باب قانون سیاست کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس باب کی تمہید ہم نے پچھلی نشست میں پڑھ لی تھی. اس میں جو بنیادی چیز واضح کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون سیاست اپنی حکومت کے لیے بیان کیا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو اپنی حکومت یا حکومت الہیہ دنیا میں قائم ہوئی، یہ ایک مرتبہ فلسطین میں اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ نمائے عرب میں قائم کی گئی. اللہ کا پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جب دنیا میں موجود ہوں اور اقتدار حاصل ہو جائے تو پھر یہ حکومت الہیہ ہوتی ہے، اللہ کی حکومت ہوتی ہے. اس حکومت میں اقتدار کس کے پاس ہے، اس میں فرق مراتب کیسے ملحوظ ہوگا، اس میں جن لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی ان کے حدود و اختیارات کیا ہیں، وہ چیزیں واضح کی گئیں. اور یہی قانون، یعنی حکومت الہیہ سے متعلق قانون، اب ہمارے لیے ایک رہنما قانون بن گیا ہے. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے. ایک یہ کہ براہ راست کوئی ابدی حکم دے دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ ایک خاص صورت حال میں ایک حکم دیا جائے اور اس میں جو رہنمائی ہو وہ اپنے اندر ابدیت رکھے. تو یہاں دوسری چیز ہے. اس میں اب ہم بنیادی اصول کا مطالعہ کریں گے. تمہید کے بعد پہلا عنوان ہے بنیادی اصول. میں نے سورہ نساء کی آیت 69 کو اس میں سر عنوان بنایا ہے. ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، یعنی جو حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام میں قائم ہوئی وہ خدا کی بادشاہی تھی، حکومت الہیہ تھی. ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی ایک اطاعت وہ ہے جو انفرادی معاملات میں مسلمان کر رہے تھے، وہ جب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، تو ان سے کہا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو. اس طرح کی جتنی ہدایات بھی ان کو انفرادی زندگی کے بارے میں کی گئی وہ ان پر عمل پیرا تھے. اب جب یہ حکومت الہیہ قائم ہو گئی، خدا کی بادشاہی زمین پر قائم ہو گئی، تو اب انہیں اجتماعی معاملات کے بارے میں بھی اس بات کا پابند کیا گیا کہ اس میں بھی اگر کوئی حکم دیا جائے گا، کوئی فیصلہ کیا جائے گا، تو اس میں وہ حکم جب اللہ کے رسول سنا دیں گے یا وہ تم تک پہنچ جائے گا تو اس کی پابندی ضروری ہے. وہ رسول کا حکم ہے تو اس صورت میں بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے تو پھر بھی وہ اللہ ہی کا حکم ہے. گفتے اللہ بہت. تو اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا کر کے کہا ہے کہ اس بادشاہی میں، اس حکومت الہیہ میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی وہ حیثیت جو تمہاری انفرادی زندگی سے متعلق تھی وہ تو متعلق تھی، اب وہ تمہاری اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہو گئی ہے، تو جب وہ اجتماعی زندگی سے بھی متعلق ہو گئی ہے تو یہاں پر بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کوئی حکم دیتے ہیں تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہیں سے در حقیقت وہ احکام سامنے آنے شروع ہوئے جو ہمارے دین میں حکومت یا اجتماعیت کے متعلق دیے گئے، یعنی یہیں سے وہ سامنے آنے شروع ہوئے۔ حکومت قائم ہو گئی، اللہ و اللہ کے رسول کی طرف سے ایک نظم وجود پذیر ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں بھی احکام دیے جن کا تعلق حکومت سے ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق احکام ہر حال میں واجب الاطاعت ہوں گے، اپنے حدود و شرائط کے ساتھ لیکن ہر حال میں واجب الاطاعت ہوں گے۔ وہ احکام جو حکمرانوں کو دیے گئے ہیں، حکومت کا نظم چلانے والوں کو دیے گئے ہیں، ارباب حل و عقد کو دیے گئے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ زیر بحث بھی اس وقت آئیں گے جب یہ نظم قائم ہو جائے گا، اور اسی وقت ان کی وہ حیثیت بھی متعین ہوگی جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ بھی کوئی حکم اس اجتماعی نظم کے بارے میں دیں گے یا دے سکتے ہیں، اللہ کا رسول بھی دے گا، تو اس میں اب کسی کے لیے چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی بات کو اگر بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ اس سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت تم انفرادی معاملات میں کر رہے تھے، اجتماعی معاملات میں اگر کوئی حکم ان کی طرف سے اب سامنے آئے گا تو اس کی اطاعت بھی اسی طرح، اسی جذبے سے، اسی انقیاد کے ساتھ کرنی ضروری ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ فرمایا اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ حکومت الہیہ یا خدا کی بادشاہی ہے، لیکن یہ حکومت جب چلائی جائے گی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمال بھی مقرر ہوں گے، یعنی مختلف جگہوں پر لوگوں کو کوئی ذمہ داریاں دے کے بھیجا جائے گا، کسی کو پولیس کی نوعیت کی ذمہ داریاں دی جائیں گی، کسی کو مختلف علاقوں میں گورنر کی ذمہ داریاں دی جائیں گی جن کو اس زمانے میں عامل کہا جاتا تھا، اسی طریقے سے بعض جزوی معاملات لوگوں کے سپرد ہوں گے، مثال کے طور پر زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے لوگ مقرر ہوں گے، مختلف علاقوں میں جائیں گے، وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں گے، کچھ سریے بھیجے جائیں گے، غزوے بھی ہوں گے، جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے، جہاد کی نوبت بھی آ سکتی ہے، تو اس طرح کے معاملات میں جن لوگوں کو ذمہ دار مقرر کیا جائے، یعنی کسی کو کوئی لشکر بھیجا ہے تو اس کا امیر مقرر کیا ہے یا کماندار مقرر کیا ہے، کسی کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے بھیجا ہے، کسی کو کسی علاقے میں عامل یا گورنر بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بادشاہی یا حکومت میں ان کے مقرر کردہ ان عمال کی بھی اطاعت کی جائے گی، ان کے بھی احکام مانے جائیں گے۔ ایمان والوں، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں، یعنی جن کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے فلاں اور فلاں کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، تو ان کی بھی اسی طرح سے اطاعت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف رائے ہو، یعنی کن سے اختلاف رائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمال سے جن کو زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے یا کسی علاقے کے نظم و نسق کے لیے یا کوئی لوگوں میں پولیس کی ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے یا کہیں جہاد کے لیے بھیجا جائے، ان سے کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے، وہ جا کے وہاں پہ نظم قائم کریں گے، وہاں کوئی حکم دیں گے، کچھ چیزوں کا لوگوں کو پابند کریں گے، تو اگر کسی معاملے میں ان سے اختلاف ہو جائے تو اس سے کوئی خلفشار نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے اس وقت براہ راست ہدایت دے رہے ہیں، زمین پر اللہ کا رسول موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ سنانا ہوگا اس طرح کے کسی اختلاف میں تو وہ بھی سنا دیں گے، کیونکہ جب تک اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے آسمان کا زمین کے ساتھ یہ رابطہ قائم ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں کوئی حکم دیں گے تو وہ بھی فیصلہ کن ہو جائے گا، کیونکہ رسول کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہے کہ جو فیصلہ بھی وہ کر دے دل میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر ہر شخص کو اسے ماننا ہوگا، یہاں تک کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ معاملات کہ جو دنیا میں فیصل ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی جو شواہد آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان کی روشنی میں فیصلہ ہوا ہے لیکن کوئی چیز نگاہوں سے پوشیدہ رہ گئی ہے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص میرے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئے اور میں یہ دیکھوں کہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں یا جس طرح اس نے اپنا مقدمہ بیان کیا ہے اس میں اس کی بات معقول لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ اس میں جھوٹ بول رہا ہو، تو بہرحال کوئی شخص اس طرح ممکن ہے کسی کی زمین، کسی کا مکان، کسی کی کوئی چیز ہتھیا لے لیکن وہ قیامت میں مواخذے سے نہیں بچے گا، تو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات میں بھی یہ فرمایا کہ فیصلے کے بارے میں یہ تاثر ہونے کے باوجود بھی تمہیں بغیر کسی تنگی کے اس کو ماننا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا مقام یہی، تو ارشاد ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ ورسول باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے، یہ سورہ نساء کی 59 آیت ہے جو سر عنوان ہے، اب اس کی وضاحت سنیے، یہ حکم خدا کی براہ راست حکومت کے لیے دیا گیا تھا، یعنی یہ حکم جب دیا گیا تو یہ رسول اللہ کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان کے لیے نہیں دیا گیا تھا، براہ راست اس حکومت کے لیے دیا گیا تھا جس کی سربراہی اصلاً اللہ اور رسول کے پاس تھی، یہ حکم خدا کی براہ راست حکومت کے لیے دیا گیا تھا جس کی سربراہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور جس کے اولی الامر یعنی وہ لوگ جو مختلف جگہوں پر ذمہ داریوں کے لیے مقرر کیے گئے تھے اور جس کے اولی الامر آپ ہی کے مقرر کردہ عمال تھے، یعنی آپ کی طرف سے ان کو مختلف ذمہ داریاں دی گئیں یا حکومت کے بعض مناصب دیے گئے اور وہ ان ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے، اب یہ تو آیت کا اصل محل ہے تاکہ یہ واضح رہے کہ جو یہاں پہ بات کہی گئی ہے وہ کس وقت کہی گئی ہے، کس ذیل میں کہی گئی ہے، اس کا اصلی مقام ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی جو حیثیت اس میں بیان ہوئی ہے وہ ابدی ہے، یعنی حکومت تو اس وقت قائم تھی اللہ اور رسول کی، لیکن یہ بات کہ اللہ اور رسول کی اطاعت مسلمان کو کرنی ہے تو اجتماعی زندگی میں جس طرح کرنی ہے اسی طرح انفرادی زندگی میں، اور انفرادی زندگی میں جس طرح کرنی ہے اسی طرح اجتماعی زندگی میں، لیکن صاف واضح ہے کہ اللہ اور رسول کی جو حیثیت اس میں بیان ہوئی ہے وہ ابدی ہے، چنانچہ جن معاملات میں یعنی بہت سے احکام تو ان معاملات میں دیے گئے جو اس وقت پیش آئے، انہی کے بارے میں ہدایات کی گئیں، کسی علاقے میں کوئی حکم دیا گیا، کسی علاقے کے لوگوں کے بارے میں کوئی ہدایت کی گئی، تو وہ تو احکام ظاہر ہے کہ اس وقت کی صورتحال سے متعلق تھے، چنانچہ جن معاملات میں بھی کوئی حکم انہوں نے ہمیشہ کے لیے دیا ہے، یعنی کوئی ایسی اصولی بات ہے کہ جو اپنی ابدی شان رکھتی ہے، یا حکم دیا ہی وہ گیا ہے کہ جو وہاں کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے، چنانچہ جن معاملات میں بھی کوئی حکم انہوں نے ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے ان میں مسلمانوں کے اولی الامر یعنی جن لوگوں کو مسلمان اب اپنا سربراہ مقرر کریں گے، اپنے مختلف معاملات کی ذمہ داری دیں گے جو مسلمانوں کے اب امال ہوں گے رسول اللہ کے بعد. چنانچہ جن معاملات میں بھی کوئی حکم انہوں نے ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے ان میں مسلمانوں کے اولی الامر کو، خواہ وہ ریاست کے سربراہ ہوں یا پارلیمان کے ارکان، یعنی جو حیثیت بھی جس کی ہے، اب قیامت تک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں. یعنی وہ فیصلے جو اللہ اور رسول نے ہمیشہ کے لیے کر دیے ہیں اور مسلمانوں کو ان کا پابند بنا دیا گیا ہے، ان میں اب ان فیصلوں کو چھوڑ کر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہی وہ بات ہے جس کو سورہ مائدہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو لوگ اس ہدایت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں وہاں منکر کی جگہ پر کھڑے کر دیے جائیں گے. اور پھر اسی کو دہرا کے کہا ہے کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ اس طرح اپنی جان پر ظلم ڈھائیں گے. اور پھر کہا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور کون ہوتے ہیں، وہ یہی لوگ تو ہوں گے. تو بڑی سختی کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو اس فیصلے کی پابندی بھی ہمیشہ لوگوں کے لیے لازم رہے گی. اب قیامت تک اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے. اولو الامر کے احکام اس اطاعت کے بعد اور اس کے تحت ہی مانے جا سکتے ہیں. اس اطاعت سے پہلے یا اس کے بعد اس سے آزاد ہو کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا مسلمان اپنی حکومت میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو یا جس میں ان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو. یہ پابندی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لگی ہوئی ہے. اس پابندی کے لیے کوئی قانون سازی کرنے، کوئی قرارداد مقاصد منظور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان مسلمان کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کے پابند ہو چکے ہیں. یعنی یہ تو وہ چیز ہے کہ جو ایمان کے لازمی تقاضے کے طور پر مجھے بھی ماننی ہے، آپ کو بھی ماننی ہے، ہر شخص کو ماننی ہے. اس میں کسی کے لیے انحراف کی گنجائش نہیں. لہذا مسلمان اپنی حکومت میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو یا جس میں ان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو. سادہ لفظوں میں یہ کہیے کہ مسلمان جس طریقے سے ان احکام کے پابند ہیں اللہ کے دین کو ماننے کے بعد جو ان کی انفرادی زندگی کے لیے دیے گئے ہیں، ان کے معاشی حالات کے لیے دیے گئے ہیں، ان کی اولاد کے لیے دیے گئے ہیں، ان کے ماں باپ کے لیے دیے گئے ہیں، اسی طرح ان احکام کے بھی پابند ہیں جو ان کی حکومت، ان کے حکمرانوں کے لیے، ان کی ریاست کے لیے دیے گئے ہیں. تاہم اللہ اور رسول کی اس اطاعت کے تحت اولی الامر کی اطاعت کے چند لوازم ہیں. یعنی جب کوئی شخص اس حکم کو سنتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں کی بھی اگر میں اطاعت کا پابند ہوں اور اسی اصول پر پابند ہوں، اور اس وقت بھی پابند تھا جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف مقرر کیے گئے تھے، تو اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو لازمی طور پر ملحوظ رہنی چاہیے، لوازم کیا ہیں اس کے. تاہم اللہ اور رسول کی اس اطاعت کے تحت اولی الامر کی اطاعت کے چند لوازم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں واضح فرمایا ہے. یعنی اگر یہ بات طے ہے، اگر یہ حکم موجود ہے، اگر ہم اسی طرح سے اپنے اجتماعی معاملات میں پابند بنائے گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں. تو حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں. اگر آپ بیان نہ فرماتے تو فقہا ان کو متعین کرتے، لیکن آپ کو موقع ملا کہ لوگوں کو اس معاملے میں تعلیم دیں، کیونکہ خود آپ اس حکومت کا نظم چلا رہے تھے، آپ نے اس موقع کے اوپر مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دی تھیں، تو وہ ریاست بن گئی، وہ حکومت قائم ہو گئی، اس کے عمال مقرر ہو گئے، تو اس میں بھی پھر آپ نے کچھ ہدایات دیں، کچھ چیزوں کو بیان فرمایا. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ جیسے ایک اصولی حکم جب دے دیا گیا تو اس کے لازمی نتائج، اس کی کرولریز ہیں، ان کو ماننا چاہیے. اول یہ کہ ان کے تحت جو نظم ریاست قائم کیا جائے، یعنی اب ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کی حکومت تو رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ختم ہو جائے گی. اب مسلمان ان کے خلفاء مقرر کریں گے، جانشین مقرر کریں گے، یا کوئی اور نظام اختیار کریں گے. تو اس میں جن لوگوں کی ذمہ داری ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک نظم ریاست کو لے کر چلیں گے. یعنی یہ احکام کہیں خلا میں تو نہیں دیے جائیں گے، کوئی ریاست ہوگی، کوئی علاقہ ہوگا، اس میں ایک نظم قائم کیا جائے گا. اول یہ کہ ان کے تحت جو نظم ریاست قائم کیا جائے، مسلمانوں کو اس سے پوری طرح وابستہ رہنا چاہیے. یعنی اب حکومت قائم ہوگی تو اس حکومت میں ایک چیز تو حکمران ہے، حکمرانوں کے خود مقرر کردہ ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن وہ ریاست اپنی ریاست کی بھی ایک حیثیت رکھتی ہے. اس کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ موجودہ زمانے میں یہ فرق بڑی حد تک بالکل متعین ہو گیا ہے. یعنی اب کوئی شبہ، کوئی تردد کسی شخص کو نہیں رہا، وہ بالکل متعین ہے کہ ریاست کیا ہے اور حکومت کیا ہے. جیسے ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں وہ پاکستان ہے، یا یہاں بیٹھے ہیں تو یہ امریکہ ہے، تو یہ ریاست ہے. اس ریاست کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو اس میں حکومت کا نظم سنبھالتے ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے. تو پہلے ریاست، اول یہ کہ ان کے تحت جو ریاست کا نظم ریاست قائم کیا جائے، مسلمانوں کو اس سے پوری طرح وابستہ رہنا چاہیے. یعنی ایک شہری کی حیثیت سے انہیں اس ریاست کی اس حیثیت کو تسلیم کر کے زندگی بسر کرنی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کا دین انارکی کی تعلیم نہیں دیتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ریاست کے نظم سے بغاوت کر کے اٹھ کھڑے ہوں، بلکہ ریاست کو ریاست کی حیثیت سے، حکومتیں آئیں گی، حکومتیں بدلیں گی، حکومتوں سے اختلافات ہوں گے، لیکن ریاست کے ساتھ وابستگی یہ اللہ کا حکم ہے، وہ قائم رہنی چاہیے. کیونکہ یہ بھی اگر ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں صرف اختلال اور فساد باقی رہ جاتا ہے. اول یہ کہ ان کے تحت جو نظم ریاست قائم کیا جائے، مسلمانوں کو اس سے پوری طرح وابستہ رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو، یعنی جو ریاست کا نظم ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی بڑے ناپسندیدہ آدمی کے ہاتھ میں ہو، اس کا معاملہ الگ ہے، یا کسی ایسی پارٹی یا جماعت کے ہاتھ میں ہو کہ جس کو ہم نے ووٹ بھی نہ دیا ہو، وہ معاملہ بالکل الگ رہنا چاہیے. ریاست کا نظم، یعنی امریکہ بحیثیت ریاست، پاکستان بحیثیت ریاست، جزیرہ نما عرب بحیثیت ریاست، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعت اور السلطان سے تعبیر کیا ہے. حکومت کیا ہے؟ الامر، اور یہ کیا ہے؟ الجماع اور السلطان. تو عربی زبان میں یہ الجماع کا لفظ جو استعمال ہوا ہے بعض حدیثوں میں، یہ ہماری قائم کردہ پارٹیوں اور جماعتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ نظم ریاست کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اس قدیم عربی میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، الجماعت کا مطلب تھا مسلمانوں کا نظم سیاسی، مسلمانوں کا نظم اجتماعی. اسی کو السلطان کہتے ہیں، اقتدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو الجماعت اور السلطان سے تعبیر کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہر مسلمان کو پابند کیا ہے کہ اس سے، یعنی اس نظم سے، پھر میں عرض کر دوں کہ یہاں حکومت زیر بحث نہیں ہے، اس نظم سے کسی حال میں الگ نہ ہو. یعنی یہ جو ریاست ہے، اس سے بغاوت، اس کو توڑنے کی کوشش، اس کے خلاف کوئی ایسا کام جو انارکی کا ذریعہ بنے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں رکھا. یہاں تک کہ اس سے نکلنے کو آپ نے اسلام سے نکلنے کے مترادف قرار دیا. یعنی یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اس نظم ریاست کو چیلنج کر دیں گے، اس میں اختلال پیدا کریں گے، اس کو چھوڑ کر کوئی انارکی کی زندگی اختیار کرنا چاہیں گے، آپ ایک نظم میں رہتے ہیں، آپ دوسرے میں چلے گئے، تو دوسرے کو آپ اختیار کریں گے، لیکن جہاں بھی جائیں گے وہاں پر اس نظم کو اپنا نظم سمجھیں گے، ریاست کا نظم. یہاں تک کہ اس سے نکلنے کو آپ نے اسلام سے نکلنے کے مترادف قرار دیا اور فرمایا کہ مسلمان، کوئی مسلمان اگر اس سے الگ ہو کر مرا تو جاہلیت کی موت مرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر انارکی ہے، پھر فساد ہے، پھر لوگوں کی گردنیں کٹیں گی. اسی کو بیان فرمایا تھا کہ جب تم اس کو چیلنج کر دو گے کہ ایک آدمی ایک جگہ پر ایک ٹکڑی کو لے کے بیٹھ گیا ہے، دوسرے نے ایک دوسرے علاقے کو کاٹنا شروع کر دیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر یہ ہے کہ نظم ریاست بالکل درہم برہم ہو جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہوگی، بلکہ پھر الگ الگ قومیں، الگ الگ ملک، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جاہلیت ہے. آپ کا ارشاد ہے، من را من امیرہ شیئن یکرہ فلیصبر علیہ. اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو نظم ریاست سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تو ریاست سے نہیں ہوتے، وہ حکمرانوں سے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں سے جب تمہیں مسائل پیدا ہو جائیں تو حکمرانوں سے جو کہنا ہے کہو اور جو کرنا ہے کرو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نظم ریاست سے بغاوت کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے. من را من امیرہ ہی شیئن یکرہ فلیصبر علیہ. جس نے اپنے حکمران کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے. یعنی صبر کرے، یہاں کس چیز کے مقابل میں آیا ہے؟ انارکی نہ پیدا کرے، انتشار نہ پیدا کرے، اختلال نہ پیدا کرے. ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ مِنَ الْجَمَاعَةِ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. کیونکہ جو ایک بالشت کے برابر بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ ہوا، یہاں پہ حکومت نے کہا، مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے، الجماعت سے الگ ہوا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت میں. یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 7054. یہی روایت ایک دوسرے طریق میں اس طرح آئی ہے، یعنی یہی بات ایک صحابی نے بیان کی تو استعمال کیا لفظ الجماعت، اور پھر ایک صحابی نے اسی چیز کو دوبارہ بیان کیا یا کسی اور طریق سے وہ ہم تک پہنچی تو اسی الجماعت کے لفظ کو انہوں نے السلطان میں بدل دیا، تاکہ واضح رہے کہ یہ جماعت پارٹی نہیں ہے، نظم اجتماعی، مسلمانوں کا نظم ریاست. تو دیکھیے بالکل وہی مضمون ہے، اسی طرح بخاری میں ہے، اور یہ بخاری رقم 7053 ہے. اس میں ہے، من کرہ من امیرہ شیئن، وہاں بھی یہی تھا کہ جس سے حکمران کی کوئی بات ناگوار گزرے فلیصبر، اسے صبر کرنا چاہیے. وہی مضمون، وہاں یہ تھا کہ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مَنْ فَارَقَ مِنَ الْجَمَاعَةِ، جو الجماعت سے الگ ہوا. یہاں فرمایا من خرج من السلطان، جو سلطان سے الگ ہوا، یعنی وہ جو اقتدار قائم کیا گیا ہے اس سے اس نے علیحدگی اختیار کی. شبرن، ایک بالشت کے برابر، ماتا میتتن جاہلیہ، اور اسی حالت میں مر گیا، اس کی موت جاہلیت پر ہوئی. یعنی ریاست کے نظم کی یہ حیثیت، یہ اہمیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. سیاسی خلفشار اور فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی، یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ریاست بھی موجود ہے اور نظم اجتماعی بھی ایک شخص کے ہاتھ میں ہے یا ایک جماعت کے ہاتھ میں ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، کوئی ارباب حل وقت موجود ہے، اور مسلمان مجتمع، وہ نظم کس طرح قائم ہوا ہے وہ ابھی یہاں زیر بحث نہیں ہے، وہ تو آگے زیر بحث آئے گا. لیکن وہ جس طرح بھی قائم ہوا ہے، مسلمان اس پر مجتمع ہے، تو اس نظم میں تو یہ بات ہر آدمی ملحوظ رکھے گا. بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کے نظم میں بھی لوگ انتشار پیدا کریں. تاہم آپ نے واضح کر دیا کہ اگر کوئی ایسا انتشار پیدا کرے گا تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور اس کے نتائج اس کے لیے کیا نکلیں گے. اب یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات ریاست تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر خانہ جنگی، خلفشار اور اختلال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سیاسی خلفشار اور فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی، یہ وہی سیاسی خلفشار ہے جس کو سامنے رکھ کر آپ نے بعض سوالوں کے جواب میں ہدایات دی تھیں، جو آپ کے بعد پیدا ہوا. سیدنا عثمان کی رضی اللہ عنہ شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہاں وہ صورت پیدا ہو گئی جس کو اب اپنے زمانے میں ہم خانہ جنگی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے مابین اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا کہ جو حکومت قائم کی گئی بہت سے لوگوں نے اسی کو ماننے سے انکار کر دیا، بہت سے لوگوں نے سیدنا عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کو بڑی ذمہ داری قرار دیا اور اس کے لیے انہوں نے مطالبات پیش کیے، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ بھی میدان میں نکل آئیں، یہ صورتحال بن گئی۔ تو اس سے جو خلفشار کی کیفیت پیدا ہوئی، جو خانہ جنگی کیفیت پیدا ہوئی، اس میں کوئی 4 سال کا عرصہ لگا ہے، یعنی آسان نہیں تھا اس کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ صورت اگر پیدا ہو جائے، یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ ایک نظم قائم ہے، ریاست کا بھی قائم ہے، حکومت کا بھی قائم ہے، اس نظم کی ذمہ داری کسی ایک شخص کے پاس ہے، جیسے کہ وہ سیدنا صدیق کے پاس تھی، سیدنا عمر کے پاس تھی، اور ابتدائی دور میں سیدنا عثمان کے پاس تھی۔ یہ صورتحال ہے، نظم قائم ہے، ہر شخص ایک نظم کی اطاعت کر رہا ہے اور اس کے تحت معاملات ہیں، اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے، تنقید بھی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی خلفشار نہیں ہے، کوئی بغاوت کی کیفیت نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر نہیں ہے تو پھر تو وہی احکام ہیں جو اوپر دیے گئے، لیکن اگر ایسا ہو جائے، سیاسی خلفشار اور فتنہ و فساد کے زمانے میں بھی آپ کی ہدایت ہے کہ کسی مسلمان کو نظم اجتماعی کے خلاف کسی اقدام میں نہ صرف یہ کہ شریک نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس سے وابستہ رہنا چاہیے، یعنی ریاست کے خلاف اس وقت بھی کوئی چیز سامنے نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے، جیسے ہی ایک حکومت قائم نہیں رہے گی، اس میں خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوگی، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا جب لوگ مختلف لوگوں کا ساتھ دیں گے کہ اس میں حکومت کی نزاع ہو رہی ہوگی، لازماً ریاست بھی بٹ جائے گی، اور اس کے نتیجے میں وہ السلطان یا الجماعت جس کو فرمایا ہے وہ بھی درہم برہم ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس موقع کے اوپر کسی شخص کو اس طرح نظم اجتماعی یا ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس سے وابستہ رہنا چاہیے۔ امام مسلم کی ایک روایت میں سیدنا حذیفہ کے لیے آپ کا یہ ارشاد، یعنی سیدنا حذیفہ نے، صحابی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے، بعض سوالات پوچھے اس طرح کی صورتحال کے بارے میں کہ ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے ہم، یعنی اس وقت تو آپ ہیں، آپ کی موجودگی میں ایک نظم قائم ہے، اس وقت تو کوئی اس طرح کی صورت نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے، آپ کے بعد مسلمان کسی ایک شخص پر متفق ہوں تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ریاست جو اس وقت قائم ہو گئی ہے، اس میں اگر اس طرح کا اختلال پیدا ہو جائے، مختلف لوگ اٹھ کھڑے ہوں، ایک شخص اس علاقے پر حکمرانی کا دعویٰ کر دے، دوسرا دوسرے پر کر دے، تو اس میں ہم کیا کریں، عام لوگ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلزم و جماعت المسلمین و امامہم، اس طرح کی صورتحال میں تم مسلمانوں کے نظم اجتماعی اور ان کے حکمران سے وابستہ رہو گے، یعنی جس کو بھی مسلمانوں نے اپنا نظم دے دیا ہے، اب اٹھنے والے تو بعد میں اٹھیں گے نا، تو تم وابستہ رہو گے ان کے ساتھ۔ ریاست سے متعلق دین کے اسی منشا پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی دیکھو کہ اگر مسلمانوں کا نظم جو ہے ابھی چیلنج ہوا ہے، ابھی بکھرا نہیں ہے، اور اس وقت کوئی شخص موجود ہے تو وہ جیسا بھی ہے اس کے ساتھ وابستہ رہو، تاکہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہونے والا ہے یہ نہ ہو۔ یہ پہلی ہدایت آپ نے فرمائی۔ دوم یہ کہ وہ قانون کے پابند رہیں، جو حکم دیا جائے اس سے گریز و فرار کے بجائے اسے پوری توجہ سے سنیں۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو قانون ہے اس کی حکمرانی قائم رہنی چاہیے۔ یہ میں پہلی بات کے بارے میں مزید وضاحت کر دوں کہ جس روایت میں یہ الفاظ ہیں اس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حذیفہ، اگر کوئی مسلمانوں کا امام بھی نہیں رہا اور وہ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں، تو اس وقت بھی تم ان سب سے الگ ہو کے جا کے کسی جنگل میں بیٹھ جاؤ، لیکن اس انتشار کا حصہ نہیں بنو، یعنی مسلمانوں کا جو بھی نظم اجتماعی ہے بس اس کے ساتھ معاملہ رہے گا۔ دوم یہ کہ وہ قانون کے پابند رہیں، جو حکم دیا جائے اس سے گریز و فرار کے بجائے اسے پوری توجہ سے سنیں. مسلمانوں کی حکومت کس کو دی گئی ہے, کس پارٹی کے پاس ہے, کس شخص کے پاس ہے, کس گروہ کے پاس ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب وہ دے دی جائے تو پھر اس کی طرف سے جو قانون نافذ کیا جائے گا ہم اس قانون کے پابند رہیں گے, اختلاف کریں گے, تنقید کریں گے, لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. دوم یہ کہ وہ قانون کے پابند رہیں, جو حکم دیا جائے اس سے گریز و فرار کے بجائے اسے پوری توجہ سے سنیں اور مانیں. یعنی قانون کی پابندی کرتے ہوئے قانون پر تنقید ہوگی, اس کی خلاف ورزی کر کے نہیں. پوری توجہ سے سنیں اور مانیں. کوئی اختلاف, کوئی ناپسندیدگی, کوئی عصبیت اور کسی نوعیت کا کوئی ذہنی تحفظ بھی قانون سے انحراف کا باعث نہیں بننا چاہیے. یعنی کسی سول نافرمانی کے وعدے وعید کرنا, اس کی دھمکی دینا, حکومت کو معطل کرنے کی کوشش کرنا, شاہراہوں کے لیے جو قانون بنے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا, ان میں سے کوئی چیز کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. جو کچھ بھی کرنا ہے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے, اس میں تنقید بھی کرنی ہے تو ان قواعد کی پابندی کر کے کرنی ہے, جس میں نہ لوگوں کے لیے کوئی راستہ بند کیا جائے, نہ قانون کے طے شدہ حدود کو توڑا جائے, نہ کسی کی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا جائے, نہ کسی طریقے سے حکومت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ایسی صورت پیدا کر دی جائے جو انارکی تک لے جائے. ان میں سے کوئی کام بھی ہمارے دین میں جائز نہیں. کوئی اختلاف, کوئی ناپسندیدگی, کوئی عصبیت اور کسی نوعیت کا کوئی ذہنی تحفظ, یعنی اختلاف کسی حکومت سے علمی فکری بھی ہو سکتا ہے, سیاسی بھی ہو سکتا ہے, تدبیر کا بھی ہو سکتا ہے, اس کے عدل اور انصاف پر بھی ہم انگلی رکھ سکتے ہیں. کوئی شخص شخصی لحاظ سے ناپسندیدہ ہو گیا, حکومت ناپسندیدہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ چیز تو نہیں روکی جا سکتی. لوگوں کی عصبیتیں ہوتی ہیں, وہ قبائلی بھی ہوتی ہیں, وہ پارٹی کی بھی ہوتی ہیں, وہ بھی موجود رہیں گی, ان کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. ذہنی تحفظات بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں, پارٹیوں کے بارے میں, لیڈروں اور زعما کے بارے میں, لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہوں, رہیں گی, ان کی بنیاد پر لوگ تنقید بھی کریں گے, اپنی بات کہیں گے بھی, لیکن قانون سے انحراف کا باعث یہ نہیں بننا چاہیے. الا یہ کہ خدا کی معصیت میں کوئی قانون بنایا جائے, یعنی صریح طور پر حکمران آپ کو یہ کہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں, بس یہ جگہ ہے جہاں آ کے مسلمان اس کو ماننے سے انکار کر دے گا. اسی کو بعض روایتوں میں بیان کیا ہے کہ لا طاعت علی احدن, کسی کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے مگر یہ کہ معروف میں, معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے. انما الطاعت فی المعروف لیست الطاعت فی المعصیہ, معصیت میں کوئی سوال نہیں. ارشاد فرمایا ہے علیک السمع والطاعۃ فی اسرک و یسرک و منشتک و مکرہک و اسرت علیک, مسلم کی روایت ہے, رقم ہے 4754. فرمایا تم پر لازم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ سمع و طاعت کا رویہ اختیار کرو, یعنی جو قانون بنایا گیا, جو ہدایت نامہ جاری ہوا, سنیں گے مانیں گے, چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں, اور چاہے یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ. یعنی بے دلی کے ساتھ بھی اگر مان رہے ہو تو ماننا ہوگا, اور اس کے باوجود کہ تم پر کسی کو ناحق ترجیح دی جائے, اس لیے کہ فیصلے تو ہوں گے اور ان میں ہو سکتا ہے کہ میرا آپ کا یہ تاثر ہو کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, میرا حق تلف ہوا ہے, تو آپ اپنے حق کو ضرور مانگیے, لیکن قانون نافذ ہو جائے گا, فیصلہ نافذ ہو جائے گا. علی المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب و کرہ الا ان یؤمر بمعصیہ فان امر بمعصیہ فلا سمع ولا طاعۃ. یہ بھی مسلم کی روایت ہے اور رقم ہے 4763. فرمایا مسلمان پر لازم ہے کہ خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند, وہ ہر حال میں اپنے حکمران کی بات سنے اور مانے, سوائے اس کے کہ اسے کسی معصیت کا حکم دیا جائے, یعنی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے. پھر اگر معصیت کا حکم دیا گیا ہے تو وہ نہ سنے گا اور نہ مانے گا, یعنی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اسمعوا واتیو وان استوملا علیکم عبد حبشی کان راسہ زبیبہ۔ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 7142۔ فرمایا، سنو اور مانو، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو حکمران بنا دیا جائے جس کا سر منقہ جیسا ہو۔ عربوں کے ہاں چونکہ شخصیت اور جمال اور وجاہت ان چیزوں کی بڑی اہمیت تھی، تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی شخص، کوئی حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے، اگر مسلمانوں کا اعتماد اس کو ہے اور بنا دیا گیا ہے تو اس کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، اختلال اور فساد نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ نے اس حکم کے لوازم بیان کیے جو قرآن میں ہمارے لیے ارشاد ہوا ہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، اس نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔